الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال تبارك وتعالى في مقام آخر ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرج لنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا قال تبارك وتعالى في مقام آخر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر الجنة تحت ظلال السيوف صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات درود شریف پڑھ لیں على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل ست تكريم بزرگان محترم نوجوان ساتھیوں فیصل آباد کے غیور مسلمانوں اور سپاہ صحابہ کے کارکنوں دوسری مرتبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر پاکستان کی اس تاریخی مسجد میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. مخدوم مکرم مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب مدظ العالی، ان کی شخصیت اور ان کا کردار محتاج تعارف نہیں ہے، اور یہ ایسا مرکز ہے کہ جہاں پر انہوں نے سال ہا سال سے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود توحید و سنت کا اس انداز نے پرچم بلند کیے رکھا ہے کہ تاریخ میں ایک مثال اور ایک جگمگاتا ہوا روشن باب ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا. انہی کے فرمان پر، باوجود اس کے کہ میں مسلسل کئی روز سے شدید تکلیف میں مبتلا ہوں، آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو کر چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میری آج کی معروضات خالصتاً سپاہ صحابہ کے پروگرام، مشن اور عنوان کے مطابق اپنے اسی انداز، اسی جذبے اور ولولہ کی آئینہ دار ہوں گی جو مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں وراثت میں ملا ہے. اس کے ساتھ ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی کچھ تبصرہ کرنے کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، تاکہ بعض ذہنوں میں ابھرنے والے شکوک و شبہات اور سوالات کا جواب بھی ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی شارگ حیات کشمیر میں ہونے والا ظلم و ستم، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ناکام ہونے والی کوششیں، اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے میں نے اپنی باتیں، اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ مجھ سے قبل میرے برادر خالد عمران صاحب فیصل آباد میں پیش آنے والے واقعات، خصوصاً شیعہ ایجنٹوں کی طرف سے انتہائی بزدلانہ اور پر حماقت حرکات کی مذمت اور اس کا نوٹس لینا بھی ضروری سمجھتا ہوں. کچھ احباب نے پرچیوں کے ذریعے سے اس طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بات آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ سپاہ صحابہ کا موقف اور پروگرام اتنا ٹھنڈا میٹھا اور اتنا نرم اور آسان نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ دشمن اور حکمرانوں کے گلے سے اتر جائے اور ہم اپنی منزل پر بغیر کسی خوف و خطر کے پہنچ جائیں، کوئی آدمی ہمیں پوچھنے والا بھی نہ ہو. ایک ہی تقریر پر گلے میں پھولوں کے ہار پڑ جائیں اور آپ کے سامنے کھیر اور حلوے کی پلیٹیں سجا کر لا دی جائیں، حکمران آپ کی تعریف اور آپ کے مدح میں رتب اللسان ہو جائیں، یہ بات آپ کے لیے سر دست ممکن نہیں ہے. تاریخ اسلام کا مطالعہ رکھنے والا شخص اس بات سے کبھی بے خبر نہیں ہوگا کہ اس کائنات میں حق و صداقت کا پیغام لے کر آنے والے کوئی نبی اور رسول ایسے آپ کو نظر نہیں آئیں گے جنہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی خیرخواہی اور دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز اپنی تبلیغ کی شکل میں پوری محبت، خلوص اور انتہائی شفقت کے جذبہ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے پیش کیا ہو، قوم نے ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر حق و صداقت پر مبنی ان کی دعوت کو سنتے ہی لبیک کہہ دیا ہو، اور اللہ کے اس رسول کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ کہا ہو کہ آپ فرماتے جائیے، ہم سنتے جاتے ہیں اور عمل کرتے جاتے ہیں، ایسا تاریخ اسلام میں آپ کو کوئی ایک نبی بھی نہیں ملے گا. ایسے آدمی تو آپ کو مل جائیں گے، ایسے دھوکے باز سیاستدان، ایسے مکار لیڈر، ایسے فریب دینے والے رہنما تو آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے ایک ہی تقریر سے قوم کا رخ بدل دیا، جنہوں نے اپنے ایک ہی خطاب اور ایک ہی اعلان اور ایک ہی نعرے کے ذریعے سے الیکشن جیت لیا ہو، کرسی اقتدار حاصل کر لی ہو، سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر کے اپنے ساتھ لے چلے ہوں. آپ کو ایسے لوگ تو مل جائیں گے، لیکن ایسا شاید ایک بھی آدمی آپ کو، آدمی نہیں بلکہ عام انسان نہیں بلکہ کوئی پیغمبر اور رسول بھی نہیں ملے گا کہ جس نے وہ پیغام عوام کے سامنے رکھا ہو جو کامیابی ہی کامیابی سے معنون ہے اور پھر اسے قبول کر لیا گیا. آپ جس ایک کی تاریخ بھی پڑھیں گے یہی آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی ان کو حق و صداقت کے مجسم کہہ کر اللہ کے اس رسول اور نبی نے توحید کا پیغام سنایا، اپنی رسالت کی دعوت دی، تعارف کرایا، قوم نہ صرف بدک گئی بلکہ اپنے بیگانے ہوئے، دوست دشمن ہوئے، محبت والی آنکھیں نفرت سے دیکھنے لگ گئیں، پھول برسانے والے ہاتھ پتھر مارنے لگ گئے، تعریف کرنے والی زبانیں مذمت میں چل پڑیں. یہ وہ حالات ہیں جو تاریخ کا ایک حصہ ہے، تاریخ اسلام کا ایک عنوان جلی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. بھلا اللہ کی اس کائنات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خلق عظیم کے مجسم پیکر اپنے کردار کے لحاظ سے ایک عدیب المثال شخصیت اور اپنے مکہ میں 40 سالہ گزارنے کی وجہ سے ہر دل عزیز بن جانے والی شخصیت، ہر مخالف کی زبان سے اپنے لیے تعریف کے کلمات لینے والی شخصیت، مکہ والوں کے لیے ایک آئیڈیل بن جانے والی ذات گرامی، جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو کامیابی کی طرف اور یہ فرما کر کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، میں جو کہہ رہا ہوں اسے تسلیم کر لو تمہیں جہانوں کی کامیابیاں نصیب ہو جائیں گی، کامیابی کی ضمانت دیتے ہوئے، فوز و فلاح کا پیغام سناتے ہوئے، جہاں بھر کی کامرانیوں کی خوشخبری دیتے ہوئے جب صرف حق و صداقت کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ سناتے ہیں تو کیا ہوا؟ کون سی مخالفت ہے جو نہیں ہوئی؟ کون سا دکھ ہے جو نہیں اٹھانا پڑا؟ کون سی مصیبت ہے جس سے دو چار نہیں ہونا پڑا؟ لیکن ہر دکھ سہا، ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، ہر بڑے سے بڑا دشمنوں کی طرف سے اٹھائے جانے والا طوفان بدتمیزی اپنی آنکھوں سے دیکھا، صبر کیا، اپنی ذات پر ہر ظلم سہا، ساتھیوں کو تپتے انگاروں پہ لیٹتے دیکھا، بوڑھی عورتوں کو مکہ کے بازاروں میں ٹکڑے ہوتے دیکھا، مشن قبول کر لینے کی وجہ سے عورتوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھرتے دیکھی، زبانیں کٹتے دیکھی، تختہ دار پہ ساتھی چڑھتے دیکھے، مکہ چھوڑا، پتھر کھائے، جیل برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، اور آپ نے اپنی زندگی اور اپنے کردار کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے مگر موقف نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دوستو، اگر آپ انہی لینوں پر چلنا چاہتے ہیں، انہی خطوط پر اپنے قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہی راستہ جو انبیاء علیہ السلام اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اسی پر چلنے کے خاص بند ہیں، تو پھر ان راہوں پر چلنا ہوگا، انگاروں پر لیٹنا ہوگا، تختہ دار پہ چلنا ہوگا، ہر طرح کی مصیبت پریشانی کو برداشت کرنا ہوگا، اور قدم قدم پہ یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ یہ مصیبت مجھے کبھی نہ آتی، یہ دکھ کبھی نہ آتا، یہ پریشانی کبھی نہ آتی اگر میں حق و صداقت کے راستے پر نہ ہوتا۔ ہر آنے والی مصیبت پر، ہر آنے والے دکھ اور ہر پیش آنے والے حادثے پر دلگیر ہونے کی بجائے، دل گرفتہ ہونے کی بجائے، چیم جبی ہونے کی بجائے، یہ بات پیش نظر رہے کہ چونکہ میں آپ کو صداقت کے راہ پر چل رہا ہوں، چونکہ میں انبیاء علیہ السلام کی دی ہوئی لینوں پر گامزن ہوں، چونکہ میں مشن حق پر بڑھتا چلا جا رہا ہوں، اس لیے آج میرے ساتھ میں انہی وادیوں سے گزر رہا ہوں جن وادیوں سے انبیاء گزرے، صحابہ گزرے، اولیاء گزرے۔ تکلیف کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو حق کے راستے کا راہی ہے، مصیبت کا آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کی راہ پر نہیں، آپ اس راہ پہ چل رہے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کی طبیعت بن جاتی ہے کہ وہ دکھ اٹھاتا ہے اور مسکراتا ہے، وہ تکلیف برداشت کرتا ہے اور اس کے جذبوں میں اور اس کے ولولوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ تمام تر پریشانیاں، تمام تر مصائب و آلام کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ حق کی راہ میں کیا کیا ہوگا، کانٹے ہوں گے، صحرا ہوگا، آگ اور خون کے دریا ہوں گے، آگ اور خون کے دریا ہوں گے، تیر کے ان میں جانا ہوگا، حق کی راہ پہ کیا کیا ہوگا، کانٹے ہوں گے، صحرا ہوگا، یہ حق کا راستہ ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ صدا مکہ کی طرف ظلم ہی چاہتے چلے جائیں گے، صدا دکھ اٹھا کر، گولی کھا کر صرف مسکراتے ہی چلے جائیں گے، صدا اس عورت کی طرح جو روزانہ چہرہ پیغمبر پہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی اور پیغمبری جھاڑ کے چلی جاتی تھی، یہی سلسلہ رہے گا؟ نہیں، آزمائش کا جب وقت گزر جائے گا تو پھر دور مدنی بھی آتا ہے، پھر دور مدنی بھی آتا ہے، پھر تلوار اٹھانے کا حکم بھی ملتا ہے،
وہ خلاق عالم خود بخود وہ وقت لیتا آتا ہے. ابھی آزمائشوں کا دور ہے, ابھی آپ ان مراحل سے گزر رہے ہیں. ہم اپنی جماعت کو ابھی مدنی دور میں نہیں لائے, ابھی ہم اپنے آپ کو مکی دور سے گزار رہے ہیں, ظلم سہ رہے ہیں, جبر سہ رہے ہیں, لیکن اپنی بات کہتے چلے جا رہے ہیں. اپنی بات پر ڈٹے چلے جاؤ, کوئی مداہنت نہیں, کوئی اپنے موقف میں کمزوری نہیں. یہ مکی دور ہے, جب یہ بھی کہا گیا آئیے صلح کر لیجیے, اتحاد بین المسلمین والکافرین ہو جائے, آئیے آپ کو آفر کی گئی اپنے مشن کی بات کریں, اپنے رب کا تعارف کرائیں, اپنی رسالت کی دعوت دیں, نماز روزہ حج زکات کی طرف بلائیں. ہم نہیں روکتے, ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو, ہمارے بتوں کو برا نہ کہو, ہمارے بتوں کو برا نہ کہو, بس آپ اپنی جگہ پر, ہم اپنی جگہ پر اتحاد کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا اور بتلانے والے ابو طالب, حضور نے فرمایا چچا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ بھتیجے میرے بال سفید ہو گئے ہیں, میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں, میرا جسم کمزور ہو گیا ہے, میں بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ بات مان لے, کسی کو چھیڑ نہیں, اپنے دین کو چھوڑ نہیں, اپنے رب کا تعارف کرا, اپنی رسالت کی طرف لوگوں کو بلا, مگر ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہہ. اور ساتھ یہ کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بال سفید ہیں. گویا کہ ابو طالب رسول اللہ کو اپنے بڑھاپے کا واسطہ دے رہا تھا کہ میرے بڑھاپے پہ ترس کر, میری بوڑھی ہڈیوں کے خیال کر, میری سفید بالوں کا حیا کر, میں واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنے بڑھاپے کا کہ تھوڑی سی لچک پیدا کر لیجئے. حضور نے فرمایا دیں گے کیا؟ کہنے لگا سرداری بھی, عورت بھی, دولت بھی, تینوں چیزیں دنیا کی ہوتی ہیں اور تینوں آپ کے قدموں پہ لانے کے لیے تیار ہیں. فرمایا جائیے ان کو کہہ دیجئے آسمانوں کا چاند اور سورج بھی میرے ہاتھوں پہ رکھ دیں تو میں اپنا موقف نہیں چھوڑ سکتا. جو جھوٹے اسے جھوٹا کہا جائے گا, جو باطل ہے اس کا باطل, اس باطل پن ظاہر کیا جائے گا, جو کافر ہے اس کے چہرے سے نقاب اٹھایا جائے گا, جو مشرک ہے اس کے شرک کی بیماری سے لوگوں کو بچایا جائے گا. توحید بھی بیان کرتا رہوں گا, شرک کی مذمت بھی بیان کرتا رہوں گا, مسلمانوں کو دین کی طرف بھی بلاتا رہوں گا, لات و مناف کے چہروں پہ ضرب بھی لگاتا رہوں گا. کیا آج وہی دعوت, آج وہی آفر آپ کو نہیں, سپاہی صحابہ کو نہیں؟ جی صحابہ کی تعریف بیان کریں کوئی پابندی نہیں, اہل سنت کے حقوق کی بات کریں کوئی پابندی نہیں, سپاہ صحابہ قرآن بیان کرے, سنت بیان کرے کوئی پابندی نہیں, سب کچھ کیجئے, مگر جھوٹوں کو جھوٹا نہ کہیے, جھوٹوں کو جھوٹا, بروں کو برا, کافروں کو کافر, کافروں کو کافر کیوں نہ کہیں, تاکہ دنیا ان کے کفر سے آگاہ نہ ہو. کیوں نہ کہیں, تاکہ مسلمان ان کے دجل و فریب سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عزتیں, اپنی بیٹیاں, اپنی جائیداد, اپنے کاروبار, اپنے لین دین معاملات جو مسلمان مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کرتے چلے جائیں. یاد رکھو تم کوئی بڑی سے بڑی آفت تو کیا ہے, ملک کی وضاحت سے اس میں بھی اگر سپاہ صحابہ کے حوالے کر دو اور یہ کہو شیعہ کو کافر نہ کہا جائے, چوکوں چوراہ پر کافر کہا جائے گا, کسی اقتدا کو ٹھوکر مار دی جائے گی. جب ایک کافر ہے تو اسے کافر کیوں نہ کہا جائے؟ جب ایک جھوٹ ہے تو اس کے چہرے سے پردہ کیوں نہ ہٹایا جائے؟ دوستو شیعیت اتنے بڑے سخت کا نام ہے، اتنے بڑے دجل کا نام ہے، اللہ کی سختی پر شاید اتنا بڑا کفر آج تک کسی ماں کی کوکھ سے جنم نہ لے سکا ہو جتنا بڑا کفر کائنات میں شیعیت کے نام سے موجود ہے۔ اس لیے کوئی صلح نہیں۔ یہ پرچیاں جو آئی ہیں بے نظیر کے بارے میں، میں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا جواب دے دوں گا بے نظیر کے بارے میں۔ ہم بے نظیر کو بھی جانتے ہیں، اس کے بابا کو بھی جانتے ہیں، اس کے خامد کو بھی جانتے ہیں، اس کی امی کو بھی جانتے ہیں، اس کے ددہال کو بھی جانتے ہیں، اس کے ننہال کو بھی جانتے ہیں۔ نانیاں دا ویڑا ایران، دادیاں دا ویڑا ہندوستان، دونوں سے واقف ہیں۔ جو مراعات ہم نے بے نظیر سے لی ہیں، اشارہ کرتے جائیے ہم آپ کے سامنے پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ بات کرنا آسان ہے، جو بات قائد اسپاہ صحابہ حضرت حق نواز جنگی شہید چوکوں چوک پر فرمایا کرتے تھے کہ بے نظیر ایک کافر عرب ہے، اس کا تختہ الٹنا این ایمان ہے۔ یہی بات تو میں نے بے نظیر کے سامنے بیٹھ کر کی کہ میرے کا تجھے کافر کہا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے۔ یہ اوروں کا کردار ہوگا۔ اخباروں میں اگر جھوٹی خبریں شائع ہو جائیں اور کچھ ایجنسیاں مسلسل خبر دے دیں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آپ بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کارکنوں کے نام ایک پیغام میں عرض کیا ہوا ہے، جو بات آپ کے جذبات کے خلاف ہمارے بیان کی شکل میں آئے، آپ کے احساسات، آپ کے مشن، نصب العین اور پروگرام کے خلاف اخبار میں چھپتی ہے، اٹھاؤ اخبار، کہہ دو یہ ہمارا بیان نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ غیرت کے اعتبار سے، حمیت کے اعتبار سے، موقف سے، مشن سے، محبت کے اعتبار سے ہم آپ سے پیچھے نہیں، آگے ہی ہیں اللہ کے فضل سے، کوئی پیچھے نہیں ہے۔ بے نظیر کا دور اقتدار ہو یا نواز شریف کا دور اقتدار ہو، بعض لوگ صرف اس وجہ سے کہ چونکہ آپ نے نواز شریف کا ساتھ نہیں دیا تو اس لیے بے نظیر کی حمایت ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب، نواز شریف کو آپ زیادہ جانتے ہوں گے، ہم تھوڑا جانتے ہیں، لیکن شاید آپ نے تھوڑا سا غور نہ کیا ہو۔ اندھی تقلید کسی کی نہیں، بے نظیر کے بھی مقلد نہیں، نواز شریف کے بھی مقلد نہیں۔ ہم ان دونوں کو اسلام کا دشمن اور ڈاکو سمجھتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ بے نظیر تو اسلام کے نام پر نہیں آئی، بے نظیر نے یا اس کے باپ نے ووٹ لیتے وقت کبھی اسلام کا نام نہیں لیا۔ وہ اپنے دور میں آ کر جو اسلام کے ساتھ کرے وہ عین توقع کے مطابق ہے، وہ توقع کے خلاف نہیں۔ لیکن اسلام کے ٹھیکیدار بن کر جو آئے تھے انہوں نے کیا کیا؟ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ کاش 88 کا دور واپس لوٹ آئے، وہ دور واپس آئے، حق نواز کی یلغار واپس آئے، شریعت بل مولانا سمیع الحق والا واپس آئے، نعرے لگانے والی اسپاہ صحابہ واپس آئے، تحریک جلانے والے علماء واپس آئیں، کرسی لینے کے لیے ہم واپس آئیں، کرسی لینے کے لیے پھر ہم آئیں، پھر 30 مہینوں تک ماریں، پھر 30 مہینوں تک تشدد کریں۔ تم تو اسلام کے نام پر آئے تھے، تمہارا 30 مہینے کا دور اقتدار کہاں ہے؟ شریعت بل کے ساتھ کیا حشر کیا تھا؟ آج کہتے ہیں، ہم تو کل کہتے تھے، اسمبلی میں کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی کے خلاف نعرہ لگا کر شریعت بل کے نام کا عہد کر کے اللہ اور قوم سے تم نے ووٹ لیے اور آج تمہیں اقتدار ملا ہے، رب العالمین نے 2/3 تمہیں دی ہے، آؤ آئین میں ترمیم کرو کہ اس ملک کا وزیر اعظم صرف مرد ہو سکتا ہے۔ لیکن کیوں ترمیم نہ کی؟ کیوں ترمیم نہیں ہوئی؟ آئین میں ترمیم تو کیا کرتے، شریعت بل کا حلیہ بگاڑا، شریعت بل کو پاس کرنے لگے، تو اس میں یہ تھا کہ قرآن و سنت کو بالادستی حاصل ہوگی، جو قانون تیرے ملک کا قرآن و سنت سے ٹکرائے گا وہ قانون پاس پاس ہو جائے گا، قرآن و سنت کا قانون بالا ہوگا، ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہوگا وہ عدالت میں جائے اور کہے کہ ملک کا یہ آئین یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، نظام کا یہ حصہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو عدالت کہے گی ہاں ٹھیک ہے خلاف ہے، وہ نظام باطل قرآن و سنت کا نظام بالا۔ لیکن کیا کیا، الفاظوں کا بھیر پھیر، وہاں لکھ دیا قرآن و سنت کو بالا حیثیت حاصل ہے بشرطے کہ قرآن و سنت موجودہ پارلیمانی نظام سے نہ ٹکرائے۔ گویا کہ اگر یہ نواز شریف کا تحفہ تھا، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ پہلا پوائنٹ تھا جس پر دینی جماعتیں رو کر نواز شریف سے الگ ہوئی تھیں، دینی جماعتوں کے احتجاج کو کیا ویلیو دی؟ آج مولویوں کو بلا رہے ہو، دینی جماعتوں نے جب احتجاج کیا الگ ہو گئی، تم نے کہا جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، اور قرآن نظام شریعت بل کے ساتھ اتنا بڑا مذاق اس پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چونکہ بے نظیر نے اسلام کا نام نہیں لیا، وہ جو کرے اس سے گلہ ہی نہیں، ہم نے کون سے ووٹ دیے، آپ نے کون سے ووٹ دیے، لیکن جنہوں نے اسلام کے نام پر ووٹ لیا انہوں نے اسلام کا کیا کیا؟ اگر یہ اسلام کے ساتھ غداری نہ کی ہوتی آج کا دور کبھی نہ آتا، آج کا دور کبھی نہ آتا۔ دھوکہ دیا جا سکتا ہے لوگوں کو، بتلاؤ وہ تو بے نظیر عورت تھی جس آبدہ کے خاوند کو وزیر بنا کر ملک میں رکھ لیا، اسے بغیر خامد میں امریکہ بھیج دیا، امریکہ کے صدر کلنٹن کے ساتھ آبدہ کا رقص کرایا، وہ عورت نہیں تھی، کیا یہ اسلام تھا؟ اگر ایسا اسلام تم لائے تھے اور کل بھی یہی لانا چاہتے ہو، تمہارے اسلام اور بے نظیر کے نظام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نور جہان پانوگئی کون تھی جس کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنایا تھا؟ آج کہتے ہیں مولوی کہاں ہے، مولوی اسی مسجد میں ہے، اسی موقف پہ ہے، اسی پروگرام پہ موجود ہے۔ تم پھر گئے ہو، واپس آؤ اپنی جگہ پر، آ جاؤ واپس اپنی جگہ پر، عوام کے سے معافی مانگو، کھڑے ہو کر توبہ کرو۔ اگر تمہارے اور ہمارے اندر صرف اگر بات یہ ہے کہ تم صنعت کار ہو، تم دولت مند ہو، تم پیسے والے ہو، اور مولوی دولت مند نہیں پیسے والا نہیں، تمہارا بیان چھ چھ کالمی سرخیوں میں چھپتا ہے، ہمارا بیان چھپتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم کہو وہ سچ ہے، جو ہم کہیں وہ غلط ہے۔ سود کو جب وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ سود کا نظام اسلام کی روح کے خلاف ہے، لہذا سود کا سسٹم ختم، کتنا بہترین موقع تھا، کیونکہ وفاقی شرعی عدالت کو آٹھویں ترمیم کے ذریعے سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو اسلام کے خلاف کہے اس کا اتنا کہنا قانون بن جاتا ہے، اس کا اتنا کہنا قانون بن جاتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اسمبلی کہتی کہ سود اسلام کے خلاف ہے لہذا بند کرو، اسمبلی نہ کہہ سکی، جو کام اسمبلی نے کرنا تھا وہ کام وفاقی شرعی عدالت نے کر دیا، خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے فیصلے کو عدالت نے چیلنج کر دیا کہ نہیں ہمیں سود چاہیے، جو قوم سود کا تحفظ کرے، جو حکومت سود کا تحفظ کرے، اس حکومت اور بے نظیر کی حکومت میں کیا فرق رہا؟ کوئی فرق رہا؟ اچھا لیڈی ڈیانا بھی تو عورت تھی جس کے استقبال کیے گئے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم تمہاری خامیوں سے پردہ ہٹائیں تو کہو جی بے نظیر کے حامی ہو گئے، لعنت بے نظیر اور اس کے خاندان اور اس کی سوچ پر، اور ساتھ لعنت تمہارے کردار پر بھی، یہ نہیں مطلب اس کا۔ ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، مجھے بے نظیر نے کہا، کہنے لگی میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں،
میں نے کہا سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ استعفیٰ دو اور گھر چلے جاؤ. ہم کوئی اس کے ساتھ عشق معاشقہ کرنے نہیں گئے تھے, ہم کوئی آنکھوں میں اس کی تصویر سجانے اور دل میں اس کی تنویر بٹھانے نہیں گئے تھے. ہم نے تو اس کے سامنے کہا عورت کی حکمرانی کا اسلام میں کوئی گنجائش اور جواز نہیں ہے, اور تیرے بارے میں ہمارے قائد نے کہا ہے کہ تو ایک کافر اور شیعہ عورت ہے. یہ الگ بات ہے, اس نے کہا میں حنفی سنی ہوں, میرا باپ حنفی سنی تھا, آصف شیعہ. میں نے کہا اگر آصف شیعہ تو سنی ہے تو نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یہ امریکہ کی سازش ہے, فلاں کی سازش ہے. میں نے کہا سازش میں تمہیں بتا دیتا ہوں, یہ ساری سازش ایران کی ہے. اس وقت ایران کو کوئی نہ سمجھا, آج بتلاؤ. 11 سالوں سے ہم بتلا رہے ہیں کہ ایران پاکستان کا مخلص نہیں ہے, ایران ملت اسلامیہ کا وفادار نہیں. کہتے تھے دیکھو جی ایران کی مخالفت کرتے ہیں, ایران تو امریکہ کا دشمن ہے. ایران کی گورنمنٹ نے امریکہ دشمنی کا نعرہ لگا کر مسلمانوں سے اسلام کا سرٹیفکیٹ لے لیا. اس کا مطلب ہے جو امریکہ کا دشمن ہو وہ اسلام کا ہیرو ہوتا ہے. پھر تو سب سے بڑا ہیرو رشیا کو ہونا چاہیے. اگر امریکہ دشمنی کا نام اسلام ہے تو پھر رشیا کے ساتھ لڑائی کیوں؟ وہ بھی اسلام کا ہیرو ہے کیونکہ وہ بھی امریکہ کا دشمن تھا. تو دوستو یہ بات دین رکھی جائے, کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے جو امارات وفاقی گورنمنٹ سے ایک ٹکے کی میری قیادت یا میری جماعت نے لی ہو وہ کھڑا ہو کر کہے میں ابھی معذرت بھی کروں گا, قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ بھی دے دوں گا. لیکن اگر یہ کہیں کہ نواز شریف کا ساتھ کیوں نہیں دیا تو سن لو یہ بات بھی, چاہیے تو یہ تھا کہ میں ساری تقریر اپنے موقع پر کرتا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ موقع پہ تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں. آج تھوڑا سا آپ کو سیاست کی طرف بھی بتلا دیا جائے. الیکشن کے بیان بعد جب یہ قریشی صاحب وزیر اعظم آئے, ہماری چار چار مذاکرات, چار چار میٹنگیں ہوئی نواز شریف اور مسلم لیگ سے کہ آؤ اتحاد کریں. اس نے بھی کہا اتحاد کریں, ٹھیک ہے ہو گئی بات, آئندہ کریں گے آئندہ کریں گے. آخر میں کہنے لگے ہم اتحاد نہیں کریں گے. کیوں؟ مسلم لیگ اکیلی 2/3 سیٹیں لے رہی ہے, ہم تو جیت رہے ہیں بہت. اب ہم اسلام کا نام بھی نہیں لیں گے, آپ نے نہیں پڑھا تھا, ہم اسلام کا نام نہیں لیں گے. کیوں اتحاد نہیں کیا؟ ہم یہ کہتے تھے کہ اتحاد کرنے سے پہلے یہ بتلاؤ کہ اگر عوام نے پوچھ لیا کہ آج پھر اسلام کی بات کرتے ہو, تم نے 30 مہینوں میں کیا دیا, تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. ایک پریس کانفرنس کرو, عوام سے کہو کہ ہم پہلا تجربہ تھا, غلط قسم کے لوگ ہمارے ایم این اے منتخب ہو گئے تھے, ہمارے ایم این اے ہمیں بلیک میل کرتے رہے, دینی جماعتوں سے ہمیں متنفر کرتے رہے, ہم دینی جماعتوں سے دور ہٹ گئے, ہم سے غلطی ہوئی سستی ہوئی, ہم اسلام کا نفاذ عمل میں نہ لا سکے, ہماری قوم ہمیں معاف کر دے. ہم بھی کہتے ہم گواہی دیتے ہیں ان کے کچھ ایم این اے ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے, انہیں بلیک میل کر لیا گیا تھا, ان پر غیر ملکی دباؤ تھا, ہم گواہی دیتے ہیں, لہذا ہے پاکستان کے لوگوں انہیں معاف کر دو. آج کی شکل میں الیکشن میں آتے پھر دیکھتے کہ پھر ووٹ کیسے ہوتے, لیکن انہوں نے کہا ہم معافی سب نہیں مانگتے, ہم نے بنایا ہے موٹر وے, ہم معافی نہیں مانگتے. ٹھیک ہے سود کا ہم نے تحفظ کیا, موٹر وے بھی تو بنایا, ٹھیک ہے ہم نے شریعت بل کو بائی پاس کیا, پی وی ٹیکسی بھی تو دی ہے, ٹھیک ہے ہم نے عورت کی حکمرانی کا راستہ نہیں روکا, لیکن ہم نے اور بھی تو بڑے کام کیے ہیں. اگر شریعت بل کی مخالفت کی, مولویوں کو مارا, دینی جماعتوں کو بھیجا گھروں میں, چھوڑ دیا, کوئی بات نہیں, ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے. موٹر وے اور پی وی ٹیکسی کی وجہ سے 2/3 ووٹ مل جائیں گے. جاؤ پوچھو گورنر اظہر سے, سوال کرو شہباز شریف سے, یا وہیں کی قبر سے جا کر پوچھو کہ کون لوگ تھے جو تمہیں بار بار اتحاد کی طرف بلاتے رہے, اور کون لوگ تھے جو بار بار انکار کرتے رہے, کہنے لگے اکیلے ہی لڑیں گے اکیلے ہی لڑیں گے. پھر لڑ لیا, 2/3 مل گئی نا, 1/3 بھی نہ ملی.
تین تہائیوں میں سے ایک تہائی رہ گئی، الیکشن ہو گیا، الیکشن کے بعد اب ووٹ کی بات تھی۔ یہ بیانات کے ذریعے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا الگ بات ہے، لیکن آؤ بتلاؤ اسلام آباد میں جتوئی ہوس میں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان جتوئی، نوابدہ رسول اللہ، میں اور تیسرا وہ تھا اکبر بگٹی، چھ آدمی ہم تھے۔ ہم نے کہا 20 ووٹ ہم دیتے ہیں، 70 ووٹ آپ کے، 2 ووٹ اچزئی کے، 2 ووٹ ولی خان کے، اس طرح یہ کل ووٹ یہ 95 ووٹ بنتے تھے، 94-95۔ کچھ اقلیتوں کے ووٹ توڑو، سپیکر تمہارا، ڈپٹی سپیکر تمہارا، وزیر اعظم ہمارا۔ کہنے لگے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہنے لگے مجھے فوج نے کہا ہے یا تو وزیر اعظم بن یا بے نظیر بنے، تیسرا قبول ہی نہیں۔ ہم نے کہا ہم جانے فوج جانے، تم ووٹ دو، ووٹ لو اور ووٹ دو، ووٹ لو اور ووٹ دو، اور اپنی حکمرانی کا راستہ روکتے ہیں۔ وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ ہم نے 20 کے 20 ووٹ دیے، انہوں نے اپنے 4 ووٹ اسمبلی سے باہر رکھے، اور ساتھ کہا تھا 8 اقلیتی ووٹ میری جیب میں ہیں، وہ بھی جیب والے نظر نہیں آئے۔ 90 ووٹ ہمارے ووٹوں سمیت ان کے نکلے، 106 سپیکر کے ان کے نکلے، صرف 8 ووٹوں کا فرق تھا۔ اگر یہ 4 ووٹ جو اپنے باہر رکھے شہباز شریف کی شکل میں، 3 ووٹ اور تھے، وہ 4 بھی آ جاتے، اقلیتی ووٹوں میں سے صرف 4 مل جاتے، سپیکر بھی یہ ہوتے، ڈپٹی سپیکر بھی یہ ہوتے، وزیر اعظم بھی بے نظیر نہ ہوتی، یا یہ ہوتے یا ہم ہوتے۔ لیکن کیا ہوا، گھروں کو چلے گئے، کسی کی گہری آنکھ دیکھ کر یا کسی کی سرخ آنکھ دیکھ کر ڈر گئے، وہ حرکت ہی نہ رہی، سو گئے، اپنے ووٹ بھی نہیں لائے، کوئی اور ووٹ بھی نہیں مانگا، اور بڑی بے آبرو ہو کر، بڑے بے آبرو ہو کر سپیکر بھی ہار گئے، ڈپٹی سپیکر بھی ہار گئے، اور پھر وزارت عظمیٰ میں بھی ہار گئے۔ تو الزام ہمارے اوپر کس چیز کا بھائی؟ قومی اسمبلی میں جتنے ووٹ پڑے، اکثر ووٹ بغیر پیسے کے، بغیر لالچ کے، ہم نے مسلم لیگ کو دیے، ہمارے ووٹ لے کر بھی تم نہیں جیتے، اب بھی الزام مولویوں پر، اپنے اوپر الزام کیوں نہیں؟ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے۔ پچھلے دنوں آئے جھنگ میں، کہنے لگے 25-25 لاکھ لے کر مولویوں نے ووٹ فاروق لغاری کو دیے ہیں۔ میں نے اسی روز پکڑ لیا، میں نے کہا 25 پیسے ثابت کر دو، ہم استعفی دے دیں گے، ورنہ میں تیرے خلاف اسمبلی میں تحریک استحقاق پیش کرتا ہوں۔ تو دوسرے دن بیان دے دیا، ہماری مراد سپاہی صحابہ نہیں، ہماری مراد کوئی اور ہے۔ تو اس طرح لوگوں کو دھوکہ دینا، کبھی آج بے نظیر کا دور اقتدار نہ دیکھتے آپ۔ اگر یہ لوگ سنجیدہ ہوتے، اگر ان لوگوں نے کوئی کام کیا ہوتا، اتحاد کیا ہوتا، یا اپنے دور حکومت میں اسلام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہوتا، تو بہرحال سب کچھ آپ کے سامنے، ان کا دور اقتدار بھی سامنے ہے، ان کے چٹے بٹے بھی سامنے ہیں، ان کا کردار بھی سامنے ہے، تنہا پرواز کرنے کا شوق بھی سامنے ہے، منتخب ہونے کے بعد ڈر کے گھر میں بیٹھ جانا بھی سامنے ہے، اپنے ووٹ اسمبلیوں میں نہ لانا بھی سامنے ہے۔ اب بھی مجرم یہ نہیں، ہم مولوی ہو گئے، مجرم پھر بھی مولوی۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا، یہ بات میں نے اس لیے تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ ممکن ہے یہ بات اخباروں میں ہماری نہیں چھپے گی۔ کیوں نہیں چھپے گی؟ کہ ہمارے پاس اخباروں میں اشتہار دینے کے لیے، یا ہمارے پاس اسپیشل روزانہ منتھنیاں بھیجنے کے لیے، ہمارے خود ساختہ لوگ خود ہی کالم لکھ کر ہماری طرف سے چھاپنے والے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ان کے پاس ملے ہیں، ان کے پاس فیکٹریاں ہیں، ان کا جھوٹ بھی سچ ہے، ہمارا سچ بھی جھوٹ ہے۔ لیکن کوئی بات دلائل تو سے کرے، کوئی بات کرے دلائل کے ساتھ۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہی مسجدیں، کل جن مسجدوں کو، وہی مسجد جس مسجد میں ہم نے جلسہ کر کے کہا تھا نواز شریف صاحب اتنا ظلم نہ کرو کہ قرآن کو آگ شیعہ لگائے اور 5 علماء کو اٹھا کر جیل میں ڈال دو، قرآن کو مسجد سے نکال کر پشاور میں چوک میں آگ لگائی شیعہ نے اور مقدمہ ہمارے اوپر ڈال دیا. یہ جلسہ بہت بڑا ہم نے راول پنڈی تعلیم القرآن میں کیا, ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی کہ مسجد کو سیاست کے لیے استعمال کیا. اب وہی تعلیم القرآن ہے, وہی نواز شریف ہے, اور آ کر کہہ رہے ہیں مسجد میں لوگوں اٹھو بے نظیر کا تختہ الٹ دو. وہی مسجد ہے, وہی جگہ ہے, اب تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. تم کہاں امام کعبہ آ گئے ہو کہ تمہارے بغیر اب کرسی اقتدار سونی سونی پڑی ہے؟ تم کون سے اس وقت کے مفکر اعظم آ گئے ہو کہ تمہارے بغیر یہ ملک جو ہے ڈاواں ڈول ہو جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہے؟ اب دیکھیں میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی صفائی نہیں دیتا یا کوئی بات نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان نے وہ چیئرمینی قبول کر لی, ایک چیئرمینی قبول کر لی. کہنے لگے جی کتنا زیادتی ہو گئی, چیئرمینی قبول کر لی. بے نظیر کے دور میں چیئرمینی قبول کر لی, بہت زیادتی ہو گئی. مولوی بک گیا, مولوی نے یہ کر لیا. جناب یہی خارجہ کمیٹی کی چیئرمینی جب نواز شریف نے بے نظیر کو دی تھی تو اس وقت بھول گئے نا, انہیں پتا ہے کہ یہ قوم بھول جاتی ہے. خارجہ کمیٹی کی چیئرمینی اگر آج مولانا فضل الرحمان لے لے, زیادتی ہو گئی, آسمان ٹوٹ گیا, مولوی بک گیا, جب یہی خارجہ کمیٹی کی چیئرمینی تم نے بے نظیر کو دی تھی, ملک دشمن بھی کہتے ہو اور چیئرمین بھی بلایا تھا, تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے جو تم کرو وہ اسلام, جو تم کرو وہ حب الوطنی, جو ہم کریں وہ اسلام دشمنی, جو ہم کریں وہ بے نظیر کی محبت ہو گئی. ہم نے کردار کے اعتبار سے دیکھا ہے دونوں ایک ہیں. تمہارے دور میں بھی حزب اختلاف میں تھے, آج بھی حزب اختلاف میں ہیں, اور انشاءاللہ العزیز وقت بتلائے گا کون اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے, کون گھوم گھوم کر جتوں کی کھوتی ہوتی آنکھ لوتی. یہ تو وقت بتلائے گا. دوستوں میں عرض کر رہا تھا شیعت ایک اسلام کے متقابل ایسا نظام اور ایسا مذہب ہے کہ جس نے اول روز سے اسلام کے بالمقابل اپنی الگ الگ لینے اور خطوط کھینچنے شروع کر دیے. شیعت کے بے شمار اسلام سے متصادم مسائل, متصادم ضابطے اور اصول ہیں, لیکن میں آج آپ کے سامنے سب سے بڑی ایک بات عرض کروں گا. اگر آپ سے کوئی پوچھے یا مجھ سے کوئی پوچھے کہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جھوٹ بتلاؤ, تاریخ اسلام کا سب سے بڑا, تو میں کہوں گا تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جھوٹ ہے فقہ جعفریہ. تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جھوٹ ہے فقہ جعفریہ. وہ کیا کہ آپ کے ملک میں باضابطہ جماعتیں موجود ہیں جو کہتی ہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ, فقہ جعفریہ کے نفاذ کے لیے تحریک. لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ فقہ جعفریہ کا وجود دنیا میں ہے ہی نہیں. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی طرح منسوب ہے فقہ جعفریہ, کوئی مائی کا لال ایک فقہ کی کتاب, ایک اصول فقہ کی کتاب حضرت جعفر صادق سے ثابت نہیں کر سکتا. فقہ کا یا اصول فقہ کا ایک چھوٹا سا ہینڈ پین رسالہ بھی ان سے ثابت نہیں کر سکتا. پھر فقہ جعفریہ کس کو کہتے ہیں؟ آج فقہ جعفریہ کے نام سے جو کتابیں دنیا میں موجود ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جن کے مصنف حضرت جعفر صادق کی وفات کے 200 سال سے لے کر 300 سال بعد پیدا ہوئے. 200 سال بعد کمی, کلینی, تبرسی اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. وہ پیدا ہو کر کچھ کتابیں لکھتے ہیں, کتابیں لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے یہ جعفر صادق کی فقہ ہے. یہ حضرت جعفر صادق کی گویا کے باپ کو فوت ہوئے 250 سال گزر گئے، بیٹا اب پیدا ہو رہا ہے، کبھی ایسا بھی ہوا؟ یہ تو ہوا ہے کہ باپ فوت ہونے لگا بیٹا پیدا ہو گیا، باپ فوت ہو گیا 40 دن کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا، 9 مہینے مدت ہے، 9 مہینے میں پیدا ہو گیا، چلو 9 سال، یہاں ایک شاہ ہے وہ 9 سال بعد پیدا ہوا ہے، کہتے ہیں شاہ صاحب باپ کے 9 سال بعد پیدا ہوئے، لیکن یہ فکر ایسی ہے جو باپ کے 250 سال بعد پیدا ہوئی، 250 سال بعد جو کتابیں لکھی گئیں وہ بن گئی فقہ جعفریہ، وہ کیا بن گئی؟ فقہ جعفریہ. اب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اگر تو ان کتابوں میں واقعی ایسی تعلیمات ہوتی جو حضرت جعفر صادق یا اہل بیت رسول پیغمبر اسلام کے فرامین اور قرآن کریم کے ارشادات کے عین مطابق ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ چلو اس لحاظ سے کہ یہ ان کے افکار ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کے اقوال ہیں جو نسلن بعد نسلن چلتے رہے، سینہ بسینہ چلتے رہے، 250 سال کے بعد جمع ہو گئے، چلو 250 سال تک تو مرتب نہ ہو سکے، 250 سال کے بعد مرتب ہو گئے، لہذا اس کو فقہ جعفریہ مان لو. لیکن اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ سوائے کفر خالص کے، سوائے دجل و فریب کے، سوائے شرک بدعت کے، سوائے اسلام کی بے حکمی کے اور کوئی چیز نہیں. صریحاً کفر، صریحاً دجل و فریب. حضرت جعفر صادق کی فقہ ہو سکتی ہے؟ تو میں نے آج آپ کے سامنے جو بات کرنی ہے تھوڑی دیر میں وہ یہ ہے. پہلے آپ نے اور تقریریں تو بہت سنی، لیکن میں سوچتا رہا کہ شیعہ ہمارے صحابہ کی توہین کرتے ہیں اور ہمارا دل دکھتا ہے. ہم اہل بیت کی توہین کر ہی نہیں سکتے، اور ہم ان کے 12 امام جو ہیں ان کی توہین بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ان کا یہ مذہب نہیں تھا، ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی نہیں تھی. سوچ سوچ کے ایک آدمی مجھے نظر آیا، اس آدمی کے اوپر آج میں نے آپ کے سامنے تبصرہ کرنا ہے، اور وہ آدمی ہے 12 امام. وہ شخصیت ہے 12 امام کی. کتنی بڑی شخصیت، جو اس وقت غار میں چھپی ہوئی ہے، جسے دنیا شیعت ہر شب برات کو کروڑوں خط لکھتی ہے، جسے قائم آل محمد کہتی ہے، جسے امام الاثر کہتی ہے، جسے صاحب الزمان کہتی ہے، جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم سے چل رہا ہے، ہر ایک کو لقمہ اور پانی کا ایک ایک گھونٹ امام غیب کے آدھے سے مل رہا ہے، آج اس امام غیب کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے. دوستو، شیعت ایک ایسا مذہب ہے کہ جو خود ساختہ بعد میں بیٹھ کر بنایا گیا ہے، لیکن ہوا کیا، طے کر لیا کہ 12 امام ہیں. یہ اماموں کا سلسلہ انہوں نے ختم نہیں کرنا تھا، شیعت نے اپنی امامت کا سلسلہ چلائے رکھنا تھا اگر یہ چلتا رہتا. جس طرح شیعت کی ایک شاخ اسماعیلی آغا خانی ہے، اور شیعت کی ایک شاخ فاطمی بورے ہیں، ان کے ہاں امامت کا سلسلہ ابھی جاری ہے. وہ کہتے ہیں ہر زمانے میں امام موجود ہے، ہر امام کا بڑا بیٹا امام ہے، امام کے بغیر کائنات زندہ نہیں رہ سکتی، امام کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. لیکن شیعت کے لیے یہ بڑی پریشانی ہوئی کہ 11 امام حضرت حسن عسکری، ان کے اولاد نہیں تھی، ان کے اولاد نہیں تھی. جب وہ فوت ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ اگر امام کے بغیر کائنات نہیں رہ سکتی تو 11 امام فوت ہو گئے، کائنات موجود ہے. اگر امام کے بغیر دنیا بھوکی رہے تو 11 امام فوت ہو گئے، دنیا کے پیٹوں میں لقمے موجود ہیں. انہوں نے کہا، سوچا کہ کیا کریں، کہنے لگے نہیں، امام 11 کے اولاد تھی گیارہویں امام کے اولاد کہاں گئی؟ کہنے لگے دراصل گیارہویں امام نے ایک جننی عورت سے شادی کرائی تھی، ان کا بیٹا نظر نہیں آتا تھا، ان کا بیٹا نظر، بارہواں امام نظر نہیں آتا تھا۔ لوگوں نے کہا اچھا امام نظر نہیں آتا تو ہاتھ لگوا دو، نہیں سمجھے بھائی لوگ، نبینے کو چیز نظر نہیں آتی، ایک چیز میں دیکھ نہیں سکتا تو نبینا یہ تو کہے گا کہ میرا ہاتھ لگوا دو۔ لوگوں نے کہا اگر تمہارا بارہواں امام ہے، واقعی پیدا ہو چکا ہے تو ہاتھ لگوا دو۔ کہنے لگے تم تو قتل کر دو گے۔ انہوں نے کہا ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے کہا اگر ہاتھ نہیں لگ سکتا تو اس کی آواز سنوا دو۔ وہ آواز دے کر کہے کہ ہاں میں بارہواں امام موجود ہوں۔ کہنے لگے اچھا تم تو ہمارے امام کو قتل کرنا چاہتے ہو، امام غائب ہو گیا ہے۔ امام کتنی عمر میں؟ پانچ سال کی عمر میں۔ پانچ سال کا بچہ جس کو کسی نے دیکھا، جس کو کسی نے ہاتھ لگایا نہیں، وہ غائب ہو گیا۔ غار سرمن را، عراق کے اندر آج بھی وہ غار ہے، وہاں مجاور بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام غائب ہو گیا، اکیلا گیا؟ کہتے نہیں، ستر گز کا قرآن ساتھ لے کر گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہاتھ میں لے کر گیا ہے، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہن کر گیا ہے، بنی اسرائیل کا متبرک صندوق تابوت سکینہ ساتھ لے کر گیا ہے۔ یہ پانچ سال کا بچہ اتنی چیزیں سر پر اٹھا کر غار میں چلا گیا ہے۔ اب میں نے آپ کو اس پانچ سال کے بچے کی سٹوری سنانی ہے، جس کو آج امام زمان، صاحب الاثر، امام مہدی، قائم آل محمد، حجت اللہ، امام زمان، یہ اس کے ہزاروں نام ہیں۔ یہ اس امام کا حال ہے جس کے بارے میں یہ بھی ثابت نہیں کہ وہ پیدا بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، بلکہ میرا چیلنج ہے کہ وہ امام پیدا ہوا ہی نہیں تھا، وہ پیدا ہوا ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا؟ امام غائب، جب امام غائب ہو گیا تو مجاوروں کے کھانے پینے بند ہو گئے۔ جو اماموں کا نام لے کر کھاتے پیتے تھے، لوگوں نے کہا امام بھی غائب تو تم بھی غائب، نظر و نیاز بھی غائب۔ کہنے لگے نہیں، امام صاحب ملتے ہیں، دیدار کرواتے ہیں۔ کن کو؟ اپنے خاص خاص سفیروں کو۔ امام صاحب کا دیدار ہوتا ہے خاص خاص لوگوں کو۔ یہ خاص خاص لوگ 14-15 کھانے پینے والے بن گئے کہ جی ہمیں امام صاحب کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ امام سے جب ملاقات ہوتی تھی، اس دور میں پیدا ہوئے محمد بن یعقوب کلینی، آپ دیکھ لیں امام جعفر صادق ان کے چھٹے امام ہیں۔ غائب ہونے والا امام بارہواں امام ہے، ہر امام کا بڑا بیٹا امام ہے، یعنی چھٹی نسل چل رہی تھی۔ اس وقت محمد بن یعقوب کلینی نے ایک کتاب لکھی، اصول کافی۔ اس نے یہ کتاب لکھ کر ان سفیروں کو دی جو کہتے تھے امام سے ہماری ملاقات، ان سے کہا کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے، امام سے کہو کہ یہ کتاب پڑھیں، پڑھ کر یہ بتلائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جہاں غلطی ہو صحیح کر دیں، جو صحیح ہے اس کی تصدیق کر دیں، ساتھ تحفے تحائف بھی بھیجے۔ وہ لے گئے، کئی دنوں کے بعد کتاب واپس لائے، کہنے لگے امام صاحب نے حرفن حرفن پڑھ لی ہے، اور امام نے پڑھ کر یہ کہا ہے ھذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے، یہ ہے وہ پہلی کتاب جسے اصول کافی کہتے ہیں، اسی کی تفسیر لکھی گئی فروع کافی، یہ ہے فقہ جعفریہ کی پہلی کتاب جو امام غائب سے تصدیق ہو کر آئی ہے، جو امام غائب سے چھ نسلیں گزر گئی حضرت جعفر صادق کو۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ، میرا یہاں پر بھی اعتراض ہے، شیعہ کہتے ہیں ہمارا ہر امام ہر جگہ موجود ہوتا ہے، عالم الغیب ہوتا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع فرمان ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر امام ہر چیز ہر جگہ موجود ہو کر دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، تو امام کو چاہیے تھا وہ اپنے سفیروں کو کہتا محمد بن یعقوب کلینی کتاب لکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں, اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. اس کا خیال ہو رہا ہے کہ مجھے بھیجے, اسے کہو تیری کتاب ٹھیک ہے, تو لکھتا جا رہا تھا میں پڑھتا جا رہا تھا. محمد بن یعقوب کلینی کا کتاب بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے امام کو اس کا پتہ نہیں ہے. امام کا پڑھ کر کہنا کہ یہ ٹھیک ہے اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے پہلے وہ کتاب پڑھی ہوئی نہیں تھی. تو امام پھر عالم الغیب ہوا, ہر چیز کو جاننے والا ہوا. ایک بات, یہ سلسلہ گزرتا رہا, یہ فرار چلا 14-15 سال کہ 15-16 لوگ کہہ رہے ہیں ہم امام کے پاس جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, صرف 16-15 لوگ. تحفے لے جا رہے ہیں, تحائف لے جا رہے ہیں, پیسے لے جا رہے ہیں, دولت لے جا رہے ہیں. ہوتا کیا تھا, جنگل میں جا کر بانٹ لیتے تھے, واپس آ جاتے تھے, امام نے بہت سلام کہا ہے. کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے کہا جو کپڑا ہم تمہیں دیتے ہیں وہ تمہارے بچوں نے پہنا ہوتا ہے, جو تحفے ہم تمہیں دیتے ہیں وہ تم آ کر بازار میں بیچ لیتے ہو, جو تحائف تمہیں دیے جاتے ہیں امام کے پاس تو نہیں ہوتے, تمہارے گھروں میں سجے ہوتے ہیں, تم جھوٹ بولتے ہو, یا امام ہمیں بھی دکھاؤ ورنہ ہم تحفے نہیں دیں گے. جب لوگوں نے یہ سوال کر دیا تو کہنے لگے اب امام ہمیں بھی نظر نہیں آ رہے, اب امام ہمیں بھی نظر ہے. تو جس زمانے میں نظر آ رہے تھے اس زمانے کو کہتے ہیں غیبت صغرا, اب جب نظر نہیں آ رہے اب کہتے ہیں غیبت کبرا, اب غیبت کبرا. اچھا جی, یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا اب جانے آنے کا, اب امام کب آئے گا؟ کہنے لگے امام اندر گیا کیوں, پہلے بات ہے امام چھپا کیوں؟ کہنے لگے امام اس لیے چھپا اس وقت کے بادشاہ امام کو مروانا چاہتے تھے, امام بچنے کے لیے چھپا. بھئی اگر ہر چیز پر قادر ہے, کبھی ہر چیز پر جو قادر ہو ہر چیز کا مالک ہو اسے بھی کوئی قتل کر سکتا ہے, پھر وہ چھپا کیوں؟ کچھ دن وہ ڈر کر چھپ گیا امام بادشاہوں سے, تو اب کب نکلے گا؟ کہنے لگے جب بہت بڑی تعداد شیعہ کی ہو جائے گی. انہوں نے کہا کتنی بڑی تعداد؟ کہنے لگے جب 1,00,000 ہوگا. انہوں نے کہا ابھی 1,00,000 نہیں ہوگا تو پھر؟ کہنے لگے چلو جب 1,000 ہوگا. بھائی اگر 1,000 نہ ہوا تو؟ کہنے لگے امام, یہ ان کی کتابوں میں ہے, جب 313 سچے مومن شیعہ پیدا ہو جائیں گے امام غار سے باہر آ جائیں گے. امام غار سے باہر ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ ابھی ان کے اندر 313 بھی مسلمان ہیں. اگر ان کے اندر 313 مسلمان ہوتے تو امام باہر آ جاتا, تو ہم سچی تو کہتے ہیں کہ کافر ہیں. نہیں سمجھے بات, شیو ہم تمہیں چڑھا رہے ہیں, ہم تمہیں احساس چڑھا رہے ہیں کہ تمہارے اندر ابھی 313 بھی مومن پیدا نہیں ہوئے, اگر ہوئے ہوتے تو تمہارا بزدل امام باہر ہے. اچھا جی, اب امام باہر آئے گا, وہ باہر آ کر کیا کرے گا؟ یہ ہے اصل بات. کہتے ہیں امام باہر آئے گا, اس کی انتظار ہو رہی ہے, اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں کہ امام صاحب باہر آؤ. ہمارا سوال یہ ہے امام باہر آئے گا تو کیا کرے گا؟ کہنے لگے دنیا میں اسلام نافذ کرے گا, عدل قائم کرے گا, مظلوموں کی داد رسی کرے گا, مسلمانوں کو غلبہ ملے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان پس رہا ہے, آج کے دور میں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, بیت المقدس مسلمانوں سے چھن چکا ہے, دنیا بھر میں مسلمان مظلوم ہیں. امام کو کہو جتنا مظلوم آج مسلمان ہے پہلے کبھی نہیں تھا, اس لیے امام کو جلدی سے جلدی باہر آنا چاہیے. آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ لیکن اگر اب بھی نہیں آتا تو ہم کہیں گے بڑا بے غیرت اور بزدل ہے. باہر قتل و غارت ہو رہی ہے, کشمیر میں عظمتیں پامال ہو رہی ہیں, عصمتیں لٹ رہی ہیں, بیت اللہ کا تقدس پامال ہوا, بیت المقدس چھین لیا گیا, مسجد ابراہیمی میں نماز پڑھتے ہوئے یہودیوں نے 100-100 مسلمان شہید کر دیے, اس امام کو اب بھی غیرت نہیں آئی؟ کہنے لگے نہیں ابھی نہیں آئے گا, ابھی نہیں آئے گا, پھر آئے گا. اچھا آ کر کرے گا کیا؟ کہنے لگا آ کر خدا کے دشمنوں کو قتل کرے گا. حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب, جس کا حوالہ خمینی نے اپنی کتابوں میں دیا, اس میں پوچھا گیا کہ امام آ کر سب سے پہلے کس کو قتل کرے گا؟ تو کہا پیش از کفار سنیارا قتل خواہد کرد، امام جب باہر آئے گا تو کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کرے گا. کافروں سے پہلے کس کو قتل کرے گا؟ سنیوں کو قتل کرے گا. لاؤ اپنے امام، مجھے ٹنگا نہ توڑیاں تھا، لاؤ اپنے امام کو جو سنیوں کو قتل کرے گا. کہتے جب امام ظاہر ہوگا، مادر ذات برہنہ ہوگا، سب سے پہلے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے محمد الرسول اللہ ہوں گے. اسی حق الیقین میں، اسی حق الیقین میں لکھے کہ پھر جب یہ امام آئے گا تو مدینہ جائے گا، روضہ رسول کو گرا کر، ابو بکر عمر کو معاذ اللہ نکال کر ان کو تختہ دار پہ چڑھائے گا، امی عائشہ کو نکال کر ان کے وجود پہ درے مارے گا. شیعو، اگر تمہارا یہ حرامی امام، تمہارا یہ پشتن امام، تمہارا یہ بے غیرت امام موجود ہے تو باہر نکلے، باہر نکلے گا تو میری جماعت اس کی ٹانگیں توڑ دے گی. لاؤ اپنے اس امام کو، لاؤ اس امام کو جو چھپا بیٹھا ہے، لاؤ اس پشتن امام کو، وہ باہر تو نکلے، مدینہ سے رخ تو کر کے دکھائے. تمہارے اس امام کو ہم معاف نہیں کرتے. 11 اماموں کو چھیڑتے نہیں، وہ ہماری آنکھوں کے تارے، اس کو چھوڑتے نہیں، یہ بزدل بدماش بغیرت صحابہ کا دشمن ہے، اس لیے اس کو ہم چھوڑیں گے. 12 امام سے ہماری لڑائی، لا 12 امام کو کہا ہے تمہارا 12 امام. مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد کی لال مسجد میں خطیب ہیں، وہ فرماتے ہیں میں عراق میں گیا تو میں وہاں غار پر بھی گیا جہاں امام بقول ان کے چھپا ہوا ہے. اصل میں تو ہے ہی کچھ نہیں وہاں، اصل میں تو وہاں ہے ہی، اگر ہوتا تو باہر نہ آ جاتا. سوال یہ ہے کہ تمہارا امام کھاتا کیا ہے، تمہارا امام پیتا کیا ہے؟ کہتے ہیں مسلمانوں کا خون پیتا ہے، کفر کھاتا ہے، مسلمانوں کا خون پیتا ہے. وہاں مولانا عبداللہ صاحب گئے، وہ تقریروں میں فرمایا کرتے ہیں، کہنے لگے میں نے ایک مجاور سے کہا اگر یہ امام میری زندگی میں آ جائے یا ابھی آ جائے، میں اس سے سوال کروں گا کہ یہ بتلا تو آج آ رہا ہے اصلی قرآن لے کر، ہمارے آبا و اجداد جو 1300 سال اصلی قرآن دیکھے بغیر دنیا سے چلے گئے، بتلا اس کا وبال کس پر ہے؟ یہ بات بڑی معقول ہے. اصلی قرآن لے کر تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے قرآن دیا لوگوں کے لیے، وہ لے گیا غار میں، اصلی قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے آبا و اجداد کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے مجھے مجاور نے کہا شیخ فکر نہ کر، یہ امام نہیں آئے گا، یہ امام نہیں آئے گا. اور ساتھ اس نے یہ کہا اگر آ گیا ہم اسے قتل کریں گے. میں نے ان سے کہا کہ تم اسے کیوں قتل کرو گے؟ اس نے کہا اول تو نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے اباؤ اجداد بھی کہتے رہے کہ آئے گا آئے گا، لیکن آج تک نہیں آیا، اس نے آنا والا نہیں ہے، لیکن اگر آیا تو ہم قتل کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ آ کر نکل گیا ہمارا کاروبار ختم ہو گیا، ہم نے تو اپنا کاروبار جاری رکھنا ہے، اس لیے اگر باہر نکلا تو قتل کر کے پھر واپس بھیج دیں گے تاکہ کاروبار چمکتا رہے. اس بار میں امام کے بارے میں کہتا ہوں، شیعو تم جو صحابہ کے بارے میں کہو گے ہم وہی بارہویں امام کے بارے میں کہیں گے. 12 امام بزدل بے غیرت، مسلمانوں کا خون بہ گیا، وہ چپ چاپ سے بیٹھا ہوا ہے، اصلی قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی دھرتی پر 12 امام سے بڑا مجرم کوئی نہیں، بزدل اور بے غیرت کوئی نہیں. اگر ہے اس میں غیرت تو کڈو انہوں، ہے اس میں غیرت تو نکالو اسے، لاؤ 12 امام کو. 12 امام کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں ابھی 313 بھی شیعہ مسلمان پیدا، تو ہمارا کافر کافر کہنا ٹھیک ہے؟ ہمارا کافر کافر کہنا ٹھیک ہے؟ ویسے ہمارے اکابر نے ایک بات کہی ہے کہ شیعوں سے اگر صلح کرنی ہو تو صلح کا بھی ایک ہمارے پاس ضابطہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارا اصلی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، شیعہ کے عقیدے کے مطابق ان کا اصلی قرآن امام کے پاس موجود ہے. تو جب تک امام غائب ہے اس وقت ہمارا قرآن مان لو, ہمارے صحابہ مان لو, ہماری شریعت مان لو. جب تمہارا امام آ گیا, تمہارا قرآن آ گیا, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وہ مان لیں گے. کیسی شروع کی بات ہے بھائی, جب تک تمہارا امام نہیں ہے, تمہارا قرآن نہیں ہے, تمہاری شریعت نہیں ہے, تمہارا وہ جفر نہیں ہے, تمہارا وہ صوف فاطمہ نہیں ہے, تمہارا دھرم, تمہارا دین, تمہارا نظام وہ سارا غار میں ہے, یا ایسے کرو کہ سارے جمع ہو کر تم بھی غار پر چلے جاؤ, جان چھوڑو ہماری, یا پھر ایسے کرو کہ جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تک ہمارا قرآن, اس وقت تک ہماری حدیث, اس وقت تک ہمارے صحابہ, اس وقت تک ہمارا مذہب, اور جب تمہارا آگے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم یہ چھوڑ دیں گے, تمہارا مان لیں گے. ٹھیک ہے؟ کہنے لگے وہ تو آنا ہی نہیں, وہ تو آئے گا نہیں. پھر جو آئے گا نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو, جو آئے گا نہیں اس کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس بے وقوف قوم کو سمجھ عطا فرمائے, اور سمجھ نہ آئے اللہ ان کا حشر بھی مرزائیوں جیسا, عیسائیوں جیسا, یہودیوں جیسا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.